أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صلوات على محمد وآل محمد. سورہ آراف کی اس آیت کریمہ کو میں نے انتخاب کیا، کچھ گزارشات آپ کے حوالے کرنے کے لیے، اور خصوصاً میں نے اس سال یہ سوچا تھا کہ بہت قریب کی گفتگو کہ عزاداری کرنے والے عزاداری کو جانتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو جب انسان مسلسل اختیار کر لیتا ہے تو اس کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کی اہمیت اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، وہ اتنی اہمیت نہیں دیتا. مثلا میں یہ کہوں کہ اگر مجھے زندگی میں کبھی سرکار سید الشہداء کے بارگاہ میں جانے کا شرف حاصل ہو جائے تو میں گھر سے نکلوں گا، تبھی سے میرے دل کی ایک الگ سے کیفیت ہوگی. جب میں ارض کربلا پہ زمین رکھوں گا تو میری ایک الگ سی کیفیت ہوگی، اور وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جتنے دن موقع ملے گا اتنے دنوں تک جی نہیں چاہے گا کہ میں مولا کے مزار کو چھوڑوں، ان کے دربار کو چھوڑوں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو وہاں رہ رہا ہو رہا ہوتا ہے، اگر آپ اپنے عمل میں اور اس کے عمل میں دیکھیں گے تو کبھی کبھی آپ کو بہت عجیب سی اور حیرت سی رہے گی کہ یہ آدمی مولا کی بارگاہ سے گزر رہا ہے، ہم جائیں گے ادھر سے نکلیں گے تو ہمارا جی نہیں چاہے گا کہ ہم ادھر پشت کریں، ادھر پیچ کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں رہنے والا جو ہے بلا توجہ کیے ہوئے گزر رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہیں رہ رہا، اس کی نگاہ سے اہمیت نسبتاً کم ہو گئی ہے. یا ہو سکتا ہے جب سے بچہ وہاں پیدا ہوا ہے تب سے دیکھ رہا ہے اور اس کو اتنی اہمیت بیان نہیں کی گئی ہے، جانا نہیں ہے لہذا نہیں جان رہا ہے. یہ تو میں آپ کو خالی مثال کے طور پہ اتنی بات بتائی، مگر میں واقعاً آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. ذرا سا سوچیے گا، ہم بھی اس طرح سے بہت ساری چیزوں کی اہمیت کو بھولے ہوئے ہیں، اس کی عظمت کو بھولے ہوئے ہیں. اور جب انسان کسی چیز سے غافل ہوتا ہے تو غفلت کی بنیاد پر اس کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے ہیں، اس کے جو آثار ہونے چاہیں. اس لیے کہ قلبی ایک لگاؤ جب ہوتا ہے تو اس لگاؤ کی بنیاد پر جب کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی ویسے ہی الگ مرتب ہوتے ہیں. میں مثال دوں، اور مثال نہیں بلکہ واقعہ اور حقیقت ہے، مثال اس کو نہ سمجھیے، واقعہ. ہم نماز میں سجدگاہ رکھتے ہیں، سجدگاہ کے ساتھ ہم تسبیح زہرا پڑھتے ہیں، سلام اللہ علیہا، ہم پڑھتے ہیں تسبیح کو. میں تسبیح کی کیفیت کو نہیں بیان کر رہا ہوں کہ وہ اس میں دانے ہوتے ہیں اور 100 دانے ہوتے ہیں، یا وہ پلاسٹک کے دانے ہیں کہ یا وہ مٹی کے دانے ہیں، یہ کہے اس سے بحث نہیں فی الحال. اگرچہ اس میں بھی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اگر خاک کربلا سے بنی ہوئی ہو تو یقیناً اس کی ایک عظمت ہے. سجدگاہ لکڑی کی بنی ہوئی ہو سجدگاہ ہے، لیکن اگر خاک کربلا کی ہو تو بہرحال اس کی ایک عظمت ہے. میری بات کو یاد رکھیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ذہن میں رکھیے، تو شاید انشاءاللہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہ جائے کہ مسلسل کسی چیز کے کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی جو عظمت ہے ہمارے سامنے نہیں رہ گئی اور ہمارے لیے ایک صرف جو ہے وہ ایک رسم سی بن گئی. آپ سچ بتائیں کہ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے، بلکہ میں ایک لباس علم پہنوں، اپنی قوم میں ایک عالم کے حیثیت سے پہچانا جاتا ہوں، لوگ جانتے ہیں، اکثر و بیشتر آ کر کے کہہ دیتے ہیں مولانا کوئی دعا بتائیں، پریشانیاں ہیں کوئی دعا بتا دیں. میری اس بات پر غور کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ کرے کہ میری اس باتوں میں اثر ہو اور آپ کے ذہن میں آئے یہ بات، اے مولانا کوئی دعا بتا دیں، کوئی ورد بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، مقدمات ہیں، بیماری ہے، نہ جانے رزق میں کمی ہے، بے برکتی ہے، بہت سارے مسائل لے کر کے. میں اپنی قوم ہی میں رہتا ہوں، شاید ہی کوئی ہفتہ خالی جاتا ہو جس میں اس طرح کے پوچھنے والے نہ آ جائیں، مولانا دعا کیجئے یا کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی ورد بتا دیجئے. میں ایک مرتبہ سوچنے لگا خود اپنی ذات کی حد تک بھی، ٹھیک ہے میں نے علم دین حاصل کیا ہے، مجھ سے پوچھنے کے لیے ہے وہ، اس کو آنا بھی چاہیے، وہ جانتا ہے کہ میں نے علم دین حاصل کیا، کہیں سے بتائیں گے. میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا اور میں نے اپنے نفس سے گفتگو کی، اپنی ذات سے گفتگو کی، اور یقین جانیے کہ میں جب اس کو گفتگو کر رہا ہوں اپنی ذات سے، تو میں خود بھی اپنی بے معرفتی کا اپنے کو طعنہ دینے لگا کہ ہم کتنے بے معرفت سے ہو گئے ہیں، ہمیں کتنا کم احساس رہ گیا ہے، ہمیں اصلاً اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ معصومین نے خزانے دیے ہیں اور وہ سب کے سب بالکل سامنے ہیں اور ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، مگر چونکہ وہ مسلسل ہمارے پاس میں ہے تو ہماری نگاہ سے اس کی وقت ختم ہو گئی ہے، اس کا احساس نہیں رہا. آپ سچ بتائیں کیا آپ کو اتنا نہیں معلوم ہے؟ میں اپنے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے شوہر نامدار ہمارے آقا مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں سرکار رسالت میں آپ کے حضور میں گئے ہیں، اتنا دیر وہ ان کے حضور میں گئے، اور اس وقت ظاہراً تقاضا کیا سرکار رسالت میں آپ سے، کچھ پریشانیاں ہیں یا رسول اللہ، کچھ پریشانیاں، ان پریشانیوں کے حل کے لیے گئے، اور سرکار رسالت میں آپ نے ان پریشانیوں کے حل کے لیے تسبیح زہرا نے فرمائی. توجہ چاہوں گا، اس میں غور کیجیے گا، یعنی آپ اس کی عظمت کو یوں سمجھیں، مانگنے والے بھی کون؟ فاطمہ جیسی ذات. عطا کرنے والے بھی کون؟ سرکار رسالت ماں جیسی ذات. کیا اس سے بڑھ کر کے کوئی ذات تصور ہو سکتی ہے جو سوال کرنے والی ہیں؟ مخلوقات میں عطا کرنے والے سے بڑھ کر کے جو عطا کرنے والے ہیں اس سے بڑھ کر کے کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ سرکار رسالت ماں آپ کہہ سکتے تھے جاؤ اللہ سے دعا کرو، مگر آپ نے تسبیح تعلیم فرمائی، اور اسی کے بعد سے یہ ہے، آپ نے تسبیح اس وقت تعلیم فرمائی ہے، بیٹا جاؤ اسے پڑھا کرو، جاؤ اسے پڑھا کرو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پروردگار عالم کی قسم ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ آپ اس کی عظمت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کے پاس اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو ہماری جد کے سوال کے بعد وہ دیتے یہ نہ دیتے. اس کا مطلب یہ کہ رسالت مآب کے پاس جو ہے مسائل کی کنجی, مسائل کے حل کے سلسلے میں جو عظیم ترین کنجی تھی اور جو عظیم ترین چیز تھی اللہ کے رسول نے وہ عطا کیا ہے. ذرا سوچیں, مجھ جیسے جاہل انسان سے آدمی پوچھنے کے لیے آئے کہ آپ کچھ بتائیں, شہزادی جیسی ذات جائے مانگنے کے لیے اور رسول جیسی ذات جائے, صرف جو ہے خدا کی قسم, میں قسم کھا کے آج کہہ رہا ہوں, اگر کبھی مسائل پیدا ہو جائیں انسان ذہنی طور سے, میں کہوں گا کیوں کسی کے سامنے آدمی ہاتھ پھیلائے اور جائے جب وہ معصومین کا ماننے والا ہے, جو معصومین کی بارگاہ سے تعلق رکھنے والا ہے, جب اسے پتا ہے اور ہر چیز کو, جو چیزیں معمولاً بالکل واضح ہیں, بہت واضح ہیں, مگر بہت زیادہ چیز جب واضح بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی پوشیدہ ہو جاتی ہے. جب جو چیز بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے تو وہ چیز پوشیدہ ہو جاتی ہے. مثلاً میں یہ کہوں کہ میں دیوار دیکھ رہا ہوں, میں دیوار نہیں دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ اگر یہ روشنی نہ ہوتی تو میں دیوار نہیں دیکھتا, اصل میں روشنی دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے دیوار دکھ رہی ہے. تو چونکہ دیوار کے مقابلے میں روشنی زیادہ ہے, وہ اللہ اپنی ذات میں یہ کہہ رہا ہے ہو ظاہر, اللہ ظاہر ہے مگر کوئی کہیں نہیں دکھائی دیتا, اس لیے کہ وہ اتنا ظاہر ہے کہ انسان جس چیز میں دیکھے گا پروردگار عالم دکھائی دے گا. ویسے ہی میں کہوں گا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو کہیں بھی آدمی ذرا غور کرے گا عظمت نمایاں ہوتی چلی جائیں گی. جو بہت زیادہ ظاہر ہو جایا کرتی ہے وہ انسان کی آنکھوں سے پوشیدہ سی ہونے لگتی ہے. اس لیے ضرورت ہے دانے گرامی کہ ذرا ہم پریشان ہونے سے پہلے, اگر ہم ماننے والے ہیں جاننے والے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے, جب میں کہا ہم غافل ہو گئے ہیں, غفلت میں چلے گئے ہیں. میں ایک بات کہہ کے پھر ابھی میں اس واقعے کو پورا کرتا ہوں, اس بات کو کہ یہ حقیقت ہے, سچائی ہے کہ تمام فیوض الہی, اللہ کی طرف سے جتنی بھی برکتیں رحمتیں, تمام فیوض و برکات جو بھی نازل ہوتے ہیں وہ تمام فیوض و برکات معصوم کی وجود کی وجہ سے, یعنی ان کے فیض کی وجہ سے, اگر وہ نہ ہو تو کوئی برکت نہیں آ سکتی ہے. یعنی اگر وقت کی حجت خدا موجود نہ ہو, یہ یاد رکھیے گا, اگر حجت خدا موجود نہ ہو تو تمام برکتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے. برکت کے دروازے تو چھوڑ دیجئے, دنیا ہی نہیں رہے گی. دنیا کا وجود بھی ایک فیض ہے مگر دنیا قائم ہے, قائم آل محمد کے قائم ہونے کی وجہ سے, کہ اگر وہ نہ ہو, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, نبی نے فرمایا ہے لولا الحجہ لساحت الارض لأہلها, اگر حجت خدا موجود نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے. یہ حجت خدا کے وجود کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے, یعنی دنیا کے حرکت میں رہنا یہ برکت ہے, مگر یہ برکت بھی امام کے وجود کی وجہ سے ہے. اس لیے ایک لمحہ بھی حجت خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں یہ کہوں, یہ کہنے کے لیے کہ جب کبھی بھی انسان کسی فیض سے, کسی برکت سے مستفیض ہو اور اسے ملے تو اپنے وقت کے امام کو یاد کرنا چاہیے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ برکت ہمیں حاصل نہ ہوتی. مگر جو میں بات کر رہا ہوں اس کو سن لیجئے میں, کہ یہ کتنی بڑی دوا ہے ہر درد کی. خالی ہم چونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک جنماز ہو, دو چار تسبیحیں رکھی ہوں, ایک مسجد ہے ہزاروں تسبیحیں رکھی ہوئی ہیں, انسان پڑھتا بھی ہے مگر اس کی عظمت کی طرف سے غافل ہے, اس کی عظمت کی طرف سے غافل ہے کہ چھٹے امام نے جس پر فرمایا جو میں نے ابھی کہا کہ اگر رسول کے پاس, اللہ کے رسول کے پاس اس سے بڑی چیز ہوتی تو اپنی بیٹی کو وہ چیز دیتے, یعنی جو سب سے بڑی چیز تھی رسول کے پاس وہ عطا کی ہے. اس لیے کہ مانگنے والی شہزادی ہیں, کنیز پروردگار عالم ہیں, وہ مانگ رہی ہیں, سوال کر رہی ہیں, رسول نے یہ دیا. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں, اے کاش کی غفلت کا پردہ ہٹ جائے. توجہ چاہوں گا, جب کبھی مسائل تھوڑے سے پیدا ہوں ذرا سا غفلت کا پردہ ہٹ جائے, اور ایک مرتبہ ذرا سا دو دانو ہو کر کے بیٹھ جائیں, ہو سکے تو نظر کر لیں, نیت کر لیں, منت مان لیں کہ میں مثلا 14 معصومین کے نام پر 14 مرتبہ جو ہے صلوات پڑھوں گا. خدا کی قسم اگر صلوات کی عظمت کو بیان کرنے لگوں تو میں کئی مجلسیں پڑھ سکتا ہوں, یقین مجھ جیسا کم علم بھی کئی مجلسیں پڑھ سکتا ہوں, مگر یہ سب ہماری زندگی میں ہے, لہذا ہم اس کی عظمت کی طرف جو ہے. انسان کسی بڑی چیز کو پانے کے لیے بڑی سے بڑی نظر ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, منت ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور جو سب سے بڑی چیز ہے اسی کو بھولے ہوئے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑی مجلس کر لیں گے نظر کی بنیاد پر تو یہ بڑی چیز ہے, یہ بڑی چیز ہے. میں نہیں کہتا ہوں نہ کیجیے, مگر اس سے بڑی چیز ہے کہ آل محمد کو یاد کر کے ان پہ صلوات ماننے, اس سے بڑی چیز ہے. اور اس لیے بھی بڑی چیز ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جس عبادت میں خود خدا شریک ہوتا ہے, اللہ شریک ہوتا ہے, کہ وہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور ملائکہ بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مگر ساری میں باتیں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا سا انسان جو ہے اپنی غفلت کے جو پردے پڑے ہوئے اس کو ہٹائے, چونکہ بہت زیادہ ہمارے پاس ہے, ہم غافل ہو گئے اس کی عظمت سے, ہم اس کی عظمت سے غافل سے ہو گئے ہیں. جنگ گرانی یہ تصویر, ذرا جب بھی کبھی مسائل ہو وضو کر لے, باوضو ہو کر کے بیٹھ جائے, صلوات پڑھے, اور ایک مرتبہ اپنے دل کو متوجہ کرے خاتون جنت کی طرف, سرکار رسالت ماں آپ کی طرف. پروردگارا اس تسبیح میں دست رسالت سے ملنے والی خاتون جنت کو تو نے یہ برکت دی ہے, میں اسی خاتون جنت کو, سرکار رسالت ماں آپ کو, مولا کائنات کو, ان کے بچوں کو واسطہ بنا کر کے اپنے مسائل کے حل کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور ذرا پھر اس کو بہت ہی توجہ سے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پروردگارا تیری ذات سے بڑی کوئی بڑی ذات نہیں ہے, اللہ اکبر یعنی بڑا, پروردگارا تیری ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. اور خود رسالت میں آپ نے ان ذکر کو حل کے لیے دیا ہے, اور وہ بھی خاتون جنت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دیا ہے. معبود تو ان کے صدقے میں ہمارے مسئلے کو حل کر دے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہم جیسے گنہگاروں کے پاس میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ اسی پڑھنے سے برکتیں بھی نادل ہوتی چلی جائیں گے, دل کو سکون بھی حاصل ہوتا چلا جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر. خالی انسان کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے, توجہ کی خالی ضرورت ہے آدمی کو, ذرا سا غفلت کے پردے کو انسان ہٹائے, غافل نہ ہو, جنہیں دیکھے کہ ارے یہ تو روز کی چیز ہے, تو ہم روز کرتے ہی ہیں, کیسے کرتے ہیں ذرا ایک مرتبہ اپنے کو تو آزمائیں کیسے کرتے ہیں. نہیں مزید نہیں, کیسے غفلت کے پردے کو ہٹا کر اس عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کرے. اسی لیے میں نے اتنی بات کہے کے لیے کہی ہے, صرف اتنی بات کہنے کے لیے کہ یہ عزاداری امام حسین, یہ فرش ادا, یہ ذکر, یہ یا حسین, یہ آ کے پڑھنا اور یہ سننا, یہ بیٹھنا, یعنی اس کو ذرا سا غفلت کے پردے سے ہٹ کر کے انسان جو ہے اس کی عظمت کو سمجھے محسوس ہو. تو مسلسل پہلے دن سے کہتا ہوا چلا آیا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ خالی تصور کو میں اکیلا نہیں ہوں, یہاں تو وقت کے امام بھی ہیں, یہاں تو فاطمۃ الزہرا بھی ہیں, یہاں تو ملائکہ بھی ہیں, یہاں تو وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کے لیے کہتے ہیں اگر اس تصور کے ساتھ ہر وقت اور ہر لمحے یہ شرف حاصل نہیں ہوتا ہے, انسان کو ہر وقت ہر روز یہ شرف حاصل نہیں ہوتا ہے, بلکہ تو میں کہہ سکتا ہوں کبھی ذکر کیا, مگر ایک مرتبہ ابھی پھر بھی ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے زمانے میں بھی, یعنی واقعہ کربلا کے ہو جانے کے بعد, آج ایک جملہ کہہ کر کے کہ جو سب سے بڑا عبادت گزار ہے, جو نام کے اعتبار سے بھی جانا جاتا ہے زین العابدین, عبادتوں کے عبادت کرنے والوں کی زینت, سجدہ کرنے والوں کا سردار سید الساجدین, جو سب سے بڑا عبادت گزار ہے وہی سب سے بڑا عزادار بھی ہے. کائنات میں اس سے بڑا کوئی عزادار بھی نہیں گزرا ہے, یقین جانے اس سے بڑا کوئی عزادار بھی نہیں گزرا ہے. ہم سو سمجھے تو رسم محسوس تو کریں, خالی وقت جو ہے خالی مل گیا ہے تو نہیں چلے جانا چاہیے ہے, بلکہ خالی اس تصور سے نہیں, یہ پڑھنے والا کون ہے, پڑھنے والا اگرچہ ہم کی ذمہ داری ہوتی ہے کوئی ذمہ داری کو ادا کرے, لیکن اگر نہیں بھی ہمارا دھیان متوجہ نہیں ہو رہا ہے پڑھنے والے کے بنیاد پر, تو تھوڑی ہی دیر جن ذات کے نام پہ آئے اس کو دھیان میں لا کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے, ان کو دھیان میں لا کر کے. جن مجھے پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے کبھی توجہ پیدا نہ ہو سننے والے کے لیے, لیکن ان کے نام پر جو ہے آ جانا چاہیے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے بڑا عبادت گزار وہی سب سے بڑا عزادار بھی ہے, وہی سب سے بڑا. ہم اس زمانے میں بھی دیکھتے ہیں جب سید سجاد جو عزاداری کر رہے ہیں, خالی ایک شخص نے آ کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے یہاں کے پروگرام میں شریک ہو جائیں, تو امام نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کربلا کے بعد میں نے جو ہے خوشیوں کے جشن میں, جشن اور خوشی کے محفل میں شرکت چھوڑ دی ہے. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا, بلانا بھی تو ہے مگر میں کیا کروں. تو امام نے خود ہی جو ہے راستہ بھی بتا دیا کہ اگر تم فرش ادا بچھا دو, میرے بابا کے تذکرے کے لیے فرش بچھا دو, کربلا والوں کے ذکر کے لیے تم فرش پہ, میں آ جاؤں گا, میں آ جاؤں گا. یعنی زندہ امام بھی آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اگر ذکر حسین کے لیے, تذکرے اہل بیت کے لیے فرش بچھا دیا جائے تو آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ نہیں, آج بھی زندہ امام ہے, آج بھی زندہ امام ہے. میں کہوں گا میرے عمل کے بنیاد پر ہوتا تھا میرے مولانا آئے, میرے اپنے کردار کی وجہ سے میرے مولانا آئے, میرے اپنے نہ جانے حالات کی بنیاد پر میرے مولانا آئے, لیکن اگر جی چاہتا ہے کہ وہ میرے گھر آئیں تو سرکار سید الشہداء کے نام کا فرش ادا بچھا دے, ذکر امام حسین کے لیے فرش بچھا دے, سان تھوڑا سا ذکر کرے. اور ذکر کی جہاں ذکر سید الشہداء ہوگا وہاں وقت کا امام ضرور آئے گا, مگر اتنی ہی توجہ بھی ہونی چاہیے کہ میں نے بلایا ہے, میں نے بلایا ہے, میرے گھر کے لیے شرف ہے, میرے گھر کے لیے عزت ہے, یہ میرے گھر کے لیے جو ہے میں نے ان کو ان کے جد کا تذکرہ کر کے, وہ ان کے جد کے تذکرے میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نہ آئے. لہذا یہ خصوصاً جامع اعضا میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں یقین دلانا چاہتا ہوں خالی اس بات کو کہ یہ عزاداری خالی عزاداری نہیں ہے. 1400 برس پہلے کربلا, کربلا کی وجہ سے جو چیز حاصل ہوئی ہے اس عزاداری سے وہی چیز حاصل ہوتی ہے, وہی چیز حاصل ہوتی ہے. یہ ایک شہادت ہے, یہ شہادت گاہ ہے. یہاں آ کر کے انسان جو ہے خالی تذکرہ حسین کرتا ہے, ذکر حسین کرتا ہے, یا حسین کہتا ہے, تو یہ ذکر حسین اور یا حسین کہنا یزیدیت کے چہرے پر تماچا ہے, ظلم کے چہرے پر تماچا ہے. یہ سب ساری چیزیں یعنی یہ نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یا حسین کہنے والا, یا حسین کہنے والا اس کی طرف متوجہ نہ بھی ہو, تو اگر ایسا نہ ہوتا خدا کی قسم حاصل نہ ہوتا اس کا نتیجہ, تو بڑی قومیں جو ہیں وہ کبھی اس کے خلاف آوازیں نہ اٹھاتی, یہ نہیں کہتی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میں تو اتنا کہہ دیتا ہوں امام غزالی نے یہاں تک بات کہہ دی ہے کہ یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے, اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے ایسا ایسا ہوتا ہے. یعنی وہ جانتے ہیں, انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خالی بیٹھ کر کے ذکر نہیں کر رہے ہیں, یہ خالی جو یا حسین نہیں کہہ رہے ہیں, یہ خالی جو ہے ذکر حسین نہیں, بلکہ اس سے ماضی کے نہ جانی کتنی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یعنی کہوں کہ گرد و غبار حقائق سے ہٹنے لگتے ہیں, سچائیاں سامنے آنے لگتی ہیں. نہیں یہ کہ صرف سچائیاں سامنے آتی ہیں, بلکہ برائی بھی اور برا بھی سامنے آ جاتا ہے, اچھائی بھی اور اچھا بھی سامنے آ جاتا ہے. اب مقدر ہے کہ کون برائی کو اور برے کو چھوڑ دے گا اور کون اچھائی اور اچھائی کے ساتھ ساتھ میں ہو جائے گا, مگر یہ سب کچھ ہوتا ہے عزا کے نتیجے میں. اس لیے آج میں تھوڑی دیر میں کٹ آؤں گا ذکر کرنے کے لیے, یہ جو سوچ کے میں اتنا مقدمتاً میں نے بات کہی ہے. شاعر حسینی, دیکھیں کچھ چیز ہے شاعر الہی, کچھ ہے شاعر حسینی. شاعر الہی, خود قرآن نے اعلان کیا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں, عرفات میدان عرفات اللہ کے شعائر میں سے ہے, مزدلفہ اللہ کے شعائر میں سے ہے, منا اللہ کے شعائر میں سے ہے، جہاں جانے کا حکم دیا ہے، مسعا جہاں سعی کی جاتی ہے اللہ کے شعائر میں سے ہے، مقام ابراہیم اللہ کے شعائر میں سے ہے، سب کے احترام کے لیے کہا، جانے کے لیے کہا ہے. اور میں نے ابھی اسی سلسلے میں ایک دن ذکر کیا کہ میدان عرفہ کو میدان عرفان بھی کہا جاتا ہے، وہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، وہی جگہ ہے، یعنی جہاں اتنا عرفان، یعنی یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں حضرت آدم جیسی ذات پنجتن پاک کو واسطہ بنا کر کے توبہ کر رہے ہیں. بحق محمد وانت المحمود، بحق علی جن وانت العالی، بحق الحسن وانت المحسن، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. میدان عرفان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس جگہ پر حضرت آدم جیسی ذات نے ابھی یہ ذوات مقدسہ آئی نہیں، ان کے عرفان کا ذریعہ بنے ہیں، اور ان کے صدقے میں جو ہے نبی کی توبہ قبول ہو. تو اللہ نے اپنے تمام بندوں کو وہاں بلانے کے بعد کہا کہ یہاں آ کر کے خالی وہاں کوئی عبادت نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، میدان عرفہ میں کوئی عبادت نہیں ہے، خالی دوپہر سے لے کر کے شام تک بیٹھنا ہے، جو کچھ بھی کوئی کرتا ہے وہ مستحب ہے. حج کا حصہ جتنا ہے اتنا یہ خالی دوپہر سے لے کر کے مغرب تک وہاں بیٹھنا ہے. بیٹھنا بھی کیا، چاہے چلتے رہیں، یعنی وہاں موجود رہنا، بیٹھے رہیں، کھڑے رہیں، چلتے رہیں، سوئے رہیں، جاگتے رہیں، کسی سے بات کرتے رہیں، مگر وہاں رہیں، صرف وہاں رہنا ہے. اور اس کا ثواب کیا بیان کیا ہے کہ خالی یہاں رہ کے نکل جائے گا تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. پھر میں کہوں گا کہ پھر بھی جانے والوں کی آنکھ کھلنی چاہیے ہے کہ جہاں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہو وہاں بلا کر کے، یعنی کہ سوچے، اس کو صرف رسم نہ بنائے، اس کو صرف جو ہے آدمی جانے کے لیے نہیں کہ یہاں یہیں سے پنجتن پاک کو بھی پہچاننا ہے، میدان عرفان ہے. میں اپنی بات کی تائید کے لیے کہوں، میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا، یوں تو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام میں احادیث جن معصومین کی زبان سے بہت کم تاریخ میں رہ گئی ہیں اس میں سرکار سید الشہداء علیہ السلام ہے. اگر آپ احادیث کو دیکھنا چاہیں تو احادیث جو کتابوں میں موجود ہیں بہت کم ان کی زبان سے نقل ہیں، مگر ایک حدیث، دو چار ہماری نگاہ میں کم چار پر، مگر ایک حدیث کسی نے سرکار سید الشہداء علیہ السلام سے پوچھا کہ معرفت الہی کا ذریعہ کیا ہے، کیسے ہم اللہ کو پہچانے. توجہ چاہوں گا، ہم اللہ کو کیسے پہچانے، اس کے پہچاننے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے. تو سید الشہداء فرماتے ہیں کہ معرفت امام مفترض الطاعۃ، جس امام کی اطاعت واجب کر دی گئی ہے، اگر تم ان کو پہچان لو تو گویا تم نے اللہ کو پہچان لیا. یہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ بھی امام مفترض الطاعۃ اس دور میں کہہ رہے ہیں جب نہ جانے کتنے امام بنا لیے گئے ہیں، جس کے ہاتھ میں باغ ڈور آ جائے اسے بھی امام کہا جائے، زیادہ فرمان نہیں، اللہ کی طرف سے جس کی اطاعت واجب ہو جائے اگر تم اس کی پہچان کر لو تو گویا اللہ کی پہچان کر لیے. کیوں؟ میں تھوڑی سی اس کی بات وضاحت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ نہ شکل رکھتا ہے، نہ صورت رکھتا ہے، نہ ہاتھ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں رکھتا. اس کو پہچاننا ہو تو کسی کی پہچان کے ذریعے کا ذریعہ کیا ہوتا. تھوڑی سی بات میں ابھی فوراً شاعر الہی پہ گفتگو کرتا ہوں کہ پہچان کے کسی کا ذریعہ کیا ہوتا ہے، کیسے پہچانا جاتا ہے. سب سے پہلے پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے انسان کا نام. نام، نام سے پہچانا جائے. اگر کوئی محلے میں آ جائے، پوچھے کہ فلاں صاحب کا آپ جانتے ہیں، بھائی میں فلاں صاحب سے ملنا ہے، اتفاق سے اس محلے میں اس نام کے دو چار لوگ تھے، تو اب آدمی کہے گا بھائی کون والے، وہ بوڑھے والے، یہ جوان والے، یا وہ جو ڈاکٹر ہیں، یا وہ والے جو انجینئر ہیں، کون سے مثلاً. یعنی پہلا ذریعہ ہوتا ہے پہچان کا نام، اور جب نام سے پہچان نہ ہو تو کام، کام اور پیشے سے پہچانا جاتا ہے. اور شاید یہی جو ہے ایک ذریعہ رسالت کے پہچاننے کا، خود قرآن نے بھی یہی کہا ہے، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر پہلے نام لیا، کہ نام محمد ہے اور کام رسالت ہے. نام سے نہ پہچانے تو کام سے رسالت سے پہچان لیتے. نہیں, میں اتنی بات جو آپ کو ذہن کو جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں, قرآن نے کہا وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها, اللہ کے اسماء ہیں, اچھے نام ہیں, لہذا اللہ کو بلاؤ اس کے نام سے, پکارو اس کے نام سے. چھٹے امام جب اس آیت کے ذمن میں آتے تو قسم کھا کے کہتے ہیں, قسم کہتے ہیں نحن واللہ اسماء اللہ الحسنا, قسم ہے پروردگار عالم کی ہم ہی اللہ کے اسماء الحسنا. کیوں اہل بیت, کیوں اسماء الحسنا ہے اہل اللہ؟ اس لیے کہ نام ذریعہ ہوتا ہے پہچان کا. جب نام تک آدمی پہنچ جائے گا تو ذات تک تو پہنچ ہی جائے گا. اہل بیت اسماء الہی ہیں, یعنی اگر تم ان تک پہنچ گئے تو اللہ تک بھی پہنچ جاؤ گے. یہی چیز امام حسین بھی فرما رہے ہیں کہ جو مفترد الطاعت واجب الطاعت امام کو پہچان لے گا وہ اللہ کو بھی پہچان ہی لے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد کرم. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو شاعر الہی میں سے کچھ شاعر حسینی ہیں. میں آج ساری باتیں نہیں کہوں گا, حالانکہ ایک بات ہمارا برادر عزیز نے مجھے یاد دلایا, میں نے ایک دن تذکرہ کیا تھا اور سچائی ہے, تھوڑا سا میرے اندر ایک عیب بھی پایا جاتا ہے کہ میں بولتا ہوں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور پھر وہ اس کو پڑھنے کا بہت چیزیں تھوڑا سا یا تو ناقص رہ جاتی ہیں یا دوسرے دن یاد نہیں رہتا. میں نے ایک دن بیعت سے متعلق کہا تھا کہ میں اسے پڑھوں گا اور وہ بیعت سے متعلق میں اس کی بہت ساری وضاحت نہیں کر سکا. ان شاء اللہ کروں گا, وعدہ کرتا ہوں, اور اگر میں نہ رہ جائے تو پھر مجھ سے کہوں گا, مجھے یاد دلا دیں گے. شاعر الہی, آج میں شاعر الہی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. شاعر الہی, شاعر حسینی بھی ہے, شاعر عزاداری بھی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طرف جو ہے آدمی کبھی کبھی سوال پڑھا لکھا دنیا کے اعتبار سے ہو جائے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, اس سے کیا, اس کا فائدہ کیا ہے, ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ حج میں جانے والا بھی کہے کہ دیکھیے اللہ نے اتنی دور سے ہمیں بلا کر کے, ہمیں اتنی دور سے بلا کر کے کچھ کرنا نہیں ہے, کچھ کرنا نہیں, وہاں کرنا ہی کچھ نہیں ہے, لا کے ہمیں ایک میدان میں بیٹھا دیا, بس دو کپڑے پہنا کر کے, ایک لنگی ایک چادر اڑھوا کر کے جو بیٹھا دیے ہم. بھائی اتنی دور سے آئے ہیں, اپنا کاروبار چھوڑ کر کے آئے ہیں, کوئی عبادت بتا دیتا کہ ہم کچھ کام کرتے, وہاں تسبیح بتا دیتا, کوئی کام کرتے, کوئی کام نہیں ہے. آخر اس بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ تمہیں موقع دیا ہے, اتنے دنوں تک کام میں مصروف رہے, اس کو نہیں سوچا کہ کیسے وہ پایا جائے گا, مطلب کیسے وہ مل سکتا ہے, کن کے ذریعے سے وہ مل سکتا ہے. آ کر کے جو ہے یہی تم آ کے بیٹھو, اور جب بیٹھو گے توجہ چاہوں گا ایک بات کا, تمہاری جانے کا پھر ایک مرتبہ میرے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات رہے گی کہ جب آ کے بیٹھو گے تو یہی میدان عرفہ ہے. اسی میدان عرفہ میں جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور بیٹھ کر کے ایک دعا پڑھی جسے دعائے عرفہ کہا جاتا ہے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعائے عرفہ میں کہا الہی ماذا فقد من وجدك, پروردگارا اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا. توجہ چاہوں گا, اسی میدان عرفہ میں جب دعا پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں الہی ماذا فقد من وجدك, وہ ماذا وجد من فقدك, اور پروردگارا اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا. تجھے پا لینے والا کچھ کھوتا نہیں اور تجھے کھو دینے والا کچھ پاتا نہیں. یہ چھٹے امام کی حدیث کی وضاحت ہے. جو چھٹے امام نے یہ بات کہتی ہے بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ, ہم اہل بیت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت بھی ہوئی ہے اور ہم اہل بیت کے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا ہے. یعنی اگر ہم نہ ہوتے تو نہ اللہ پہچانا جاتا اور نہ اللہ کی عبادت ہوتی. یہی چوتھے امام, یہی امام تیسرے امام یعنی امام حسین کہنا چاہتے ہیں, پروردگارا جس نے تجھے پا لیا کھویا کیا, اور جس نے تجھے کھو دیا پایا کیا. یعنی اگر جو تجھے پائے گا تو پانے کی شرط ہے کہ پہلے اہل بیت کو پا لے, اور جس نے اہل بیت کو پا لیا تو پھر کھویا کیا؟ پھر دنیا میں کچھ نہیں کھو سکتا ہے. اس نے ہر دولت پا لی, ہر چیز پا لی ہے. اہل بیت کے پائے بغیر عرفان پروردگار عالم نہیں ہو سکتا ہے, نہ اس کی عبادت ہو سکتی ہے. اس لیے اگر میدان عرفہ میں جو ہے بیٹھے تو اس دعا کو بھی پڑھے کہ یقیناً اہل بیت کے بغیر جو ہم نہیں سکتے. اس لیے بھی سمجھیے اداداری, یہ ذکر, یہ بیان, یہ ساری چیزیں کون بتاتا ہوں, کیسے جانتے. مگر وہ شاعر الہی میں سے ہے, وہ شاعر الہی میں سے وہاں جانا اس نے کہا. اسی شاعر الہی میں سے مسعٰ بھی ہے جہاں سعی کی جاتی ہے. دوڑو تو اس میں کوہ صفا اور کوہ مروہ ہے. شاعر الہی میں اگر جانے والا وہاں جائے تو عزیز, شاید آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہونا چاہیے ہے کہ جہاں وعدہ کیا گیا ہے کہ وقت کا امام ملے گا उनमें से एक जगह है कोहे सफा, कोहे सफा वहां इमाम होते हैं, वक्त का इमाम वहां मौजूद होता है। यह शायर इलाही मैं यूं कहना चाहूंगा कि इमाम ने जी बताया कि मुझे पाने की एक जगह कोहे सफा भी है, तो गोया अल्लाह ने उसको अपने शायर में करार दिया है, वहां पहुंच करके वक्त के इमाम को पाने। जब जाए आदमी तो खाली उस पहाड़ी को ना देखे, उसकी मारफत की निगाहों को तलाश करना चाहिए अपने वक्त के इमाम को। मेरे आका मेरे मौला मुझे तो ये शरफ देना कि मेरी गुनाहगार निगाहें आपको देख ले। और यकीन कीजिए, मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि जो शख्स इंतहाई खलूस के साथ में पुकारता है, वादा किया है कि हम मिलते हैं, वादा किया है कि वो मिलते हैं और यकीनन मिलते हैं, बस खाली ये जो है इंसान के दिल में होना चाहिए है कि मुलाकात के वक्त ये मुझे शरफ मिल जाए कि मैं पहचान लूं, बस मुलाकात के वक्त जो है से ये कि मैं पहचान लूं, मैं उसे जान लूं, मैं उसे पहचान लूं, यही सबसे बड़े शरफ की बात होती है। वरना आप दुआओं की किताब में देखिए, जब सरकार वक्त के इमाम को पुकारना होता उन दुआओं में से एक दुआ है कि अगर कोई शख्स जो है रास्ता भूल जाए, गुमराह रास्ता, किसी तरह का रास्ता, रिस्क का रास्ता उसे जो है बंद हो गया हो, शरफ का रास्ता उसके लिए बंद हो गया हो, इसी दुनिया का रास्ता उसको नींद नहीं मिल रहा है, हिदायत का रास्ता उसके लिए बंद हो गया है, तो उसके लिए है कि दुआ पढ़े, या अबुल हसन या अबस सालेह, अबुल हसन या अबस सालेह, या सालेह हो या अबस सालेह, अदरिकनी यरहमुकुमुल्लाह। इस दुआ के सिलसिले में यकीन दिलाया गया है कि अगर इंसान उस मरहले में, उस मरहले में जहां वाकई परेशान हो, चाहे जिस तरह का भी उसका दरवाजा बंद हो गया हो, वो खड़े होकर एक मरतबा यकीन दिल की गहराइयों के साथ या सालेह हो या बस सालेह अदरिकनी यरहमुकुमुल्लाह, ऐ सालेह आपके अलकाब में से लकब, या सालेह या अबुस सालेह आप मेरी मदद फरमाएं, अल्लाह पे रहम करें, तो यकीन दिलाया गया कि वक्त इमाम फौरन मदद करते हैं। और जब मदद मिल जाए, यानी वो चीज पूरी हो जाए, तो यकीन कीजिए उसी ने आके पूरा किया है। लेकिन ना मुलाकात हुई तो अपने को कोसना भी चाहिए कि आखिर मुझे वो शरफ कौम कब मिलेगा कि वो मेरा पूरा तो कर रहे हैं मगर मेरी निगाह उन्हें पहचान क्यों नहीं रही है, मैं उन्हें पहचान क्यों नहीं रहा, मैं उन्हें पा क्यों नहीं लेता हूं। जब इंसान इस तरह की तमन्ना रखता है तब उसमें इतनी बुलंदी पैदा होती है, इतनी इर्तका पैदा होती है, इतनी उस मंजिल पे जाता है कि वो कहीं उन्हें पा लेता और उन्हें पहचान लेता, उन्हें जान लेता है, और तब उसे शरफ उसको मिलता है। मगर उन्हीं चीजों में आज थोड़ा सा जिक्र करूं, इंशाल्लाह कल जो मैं बयान करूंगा कि ये शायर इलाही है, मगर उसमें वो सफा और मरवा बहुत सारी चीजें मजा के आदमी एक काम करना होता, दौड़ लगानी होती, दौड़ लगानी होती है। शायर क्यों है? शायर इलाही में से इसलिए है कि आदमी दौड़ लगा रहा है, सात मरतबा जा रहा है और आ रहा है, आना जाना दोनों मिलाकर के सात मरतबा, और जितनी दूर तक जनाबे हाजरा थोड़ा सा परेशान होकर के दौड़ी थी, वहां थोड़ा बहुत परेशान होकर के दौड़ना होता, बहुत सारे लोगों ने हज किया होगा, वहां अलामतें लगी हुई कि इतनी दूर थोड़ी देर परेशान होना चाहिए आदमी परेशान के। मैं सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, गौर कीजिएगा अजीजों, कोई भी काम करे तो आदमी तवज्जो होती है तो एक उसका एक असर होता है, और इसलिए मैंने इसको उन्वान करार दिया है अदादारी को, और इसलिए उन्वान किया कि जितनी मुसलसल होती चली जा रही है, जो थोड़ा बहुत दुनिया के एतबार से जरा ज्यादा मतलब अपने को कह सकते हैं तरक्की याफ्ता हो गए हैं, तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, मुमकिन है एतराज करें, मुमकिन कहें यानी क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुमकिन है, मैं उसे कुछ चीजें शायद आपके ध्यान तक पहुंचा सकूं, शायद इंशाल्लाह, गौर कीजिएगा। वहां सात मरतबा आदमी दौड़ता है, जनाबे हाजरा किस अमल को याद किया जाता है? जनाबे हाजरा अपने बच्चे की प्यास के लिए पानी तलाश करने के लिए गई, पानी तलाश करने के लिए। जनाबे हाजरा जनाबे इब्राहिम की जौजा हैं, उनसे ज्यादा इरफान इलाही किसको हो सकता है? आप कम से कम अपने तड़पते हुए बच्चे के पास, वो तो प्यासे एड़ियां रगड़ रहे थे ना, वहीं बैठ करके दुआ करते, परवरदिगारा तेरे नबी का बेटा है, प्यासा है, और एक माँ की दुआ गहराई दिल की गहराई से होती है। मासूम ने वादा किया है कि कोई दुआ कबूल हो या ना हो, मगर यह कि माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, यह भी वादा किया है, अगर सिद्क से दो औलाद के हक में कबूल होती है, मगर वो दुआ नहीं कर रही, कहीं मनी में दुआ नहीं कर रही, वो तलाश करने के लिए गई। मैं कह रहा हूं कि एक मरतबा सफा से लेकर मरवा तक गई तो देखा तो पानी तो नहीं था, अब दोबारा क्यों जा रही है? چلو دو مرتبہ گئیں, تیسری مرتبہ کیوں, سات مرتبہ. گویا اپنے عمل سے بتانا چاہتی ہیں کہ انسان کو عطائے الہی پر اتنا یقین ہونا چاہیے ہے کہ دیر لگ سکتی ہے مگر ملے گا یہی سے. آدمی دیر صرف ہو سکتی ہے مگر ملے گا یہی سے. اللہ جو ہے ایک مرتبہ میں بھی دے سکتا تھا, دوسری مرتبہ میں دے دیتا, تیسری مرتبہ میں. نہ جناب حاجرہ گھبرائیں, نہ اللہ پہلی مرتبہ میں ان کے یعنی جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی بھی نہیں نکال رہا ہے, صرف ایمان کا امتحان دیکھا میرا بندہ کتنی دیر تک میرے اوپر اعتبار کر سکتا ہے, کتنی دیر تک. اجدان گرامی اس کے ایمان میں کتنی جلا پیدا ہوتی ہے, وہ کتنا, ورنہ دینے والا وہی ہے تو ستانا نہیں ہوتا ہے, یہ آزمانا ہوتا ہے, یہ اس کے ایمان کے امتحان ہوتا ہے. اسی لیے اس کو شاعر بنا دیا, شاعر بنا کر کے تاکہ آدمی اپنے ایمان کا امتحان لے اور جائے, جب کبھی پریشان ہو تو دیر ہونے کی بنیاد پر اس کا ڈر نہ چھوڑے. دیر ہونے کا ڈر نہیں چھوڑ دینا چاہیے, بلکہ اس کے ایمان میں کم نہیں ہو سکتا, میرے ایمان میں کسی طرح کی کمی ہو, میں اتنی دیر تک کرتا رہوں گا. جب حاجرہ جیسی بیوی کے لیے سات مرتبہ ایسا کرنا پڑا تو ہو سکتا مجھ سے ایسے کم کام کے لیے 14 مرتبہ ہو سکتا ہے, 1400 مرتبہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ ملے گا یہی سے, ملے گا یہی سے. عزیزان گرامی, اسی لیے بہت ساری چیزیں شاعر میں سے ہیں. اب آئیے میں تھوڑا سا ایک چیز کا تذکرہ کروں گا, وقت بہت تیزی سے گزر رہا, اس میں سے انشاءاللہ اگر موقع رہا تو کل تذکرہ کروں گا. انہیں شاعر میں سے کچھ شاعر عزاداری بھی ہیں, کچھ شاعر عزاداری بھی ہیں, کچھ شاعر عزاداری بالکل مسلمات میں سے ہیں, جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں. مثلا خود مجلس کا برپا کرنا, یعنی فرش ادا بچھانا, یہ شاعر عزاداری میں سے ہے. اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے اس نام سے کہ یہاں ذکر حسین ہوگا فرش لگانا, جسے فرش ادا کہا جاتا ہے, معصوم نے کیا ہے, مگر وہ فرش ادا شعائر حسینی میں ہو گیا. یعنی اس کے لیے کہیں کہ ہم نے فرش ادا لگایا ہے, کہیں کہ یہ فرش ادا ہے. اور میں تو یہ کہہ سکتا ہوں اپنی بات کی تائید کے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے واقعاً الگ سے رکھیں کہ یہ میرا فرش اس لیے ہے جو ذکر حسین کے لیے ہم بچھائیں گے, مخصوص الگ سے ہو, مخصوص. میں اپنی تائید, بات کی تائید کے لیے کہوں, چھپی چھپ چکی ہے کتاب, اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے, آغائے مرشی آیت اللہ ہے نجفی مرشی. ابھی بہت دن نہیں ہوا انتقال ہوئے, سال سوا سال ہو گئے, انہیں نے اپنا وصیت نامہ لکھا تھا اور وہ وصیت نامہ چھپ چکا ہے. اور ممکن ہے آپ لوگوں میں کسی نے پڑھا بھی ہو, نہیں پڑھا تو پڑھیے گا وصیت نامہ آیت اللہ ہے نجفی مرشی. اس میں بہت ساری چیزیں یہاں وصیت کی ہیں. انہیں نے فرش ازا پہ آنے کے لیے الگ سے رومال بنا رکھا تھا, رومال اور سکتا, مگر جب مجلس ازا میں جائیں گے تو مخصوص وہی رومال لے کے جاتے تھے کہ اگر مجھے رونا آئے گا تو وہی رومال کا استعمال کروں گا. وصیت میں استعمال کیا کہ جو میں اپنا رومال ازائے حسینی میں استعمال کرتا تھا وہ میرے کفن کے ساتھ دفن کیا جائے. ان کے میں ایک عام آدمی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, مجھ جیسا آدمی کہے گا, ہو سکتا ہے کہ اسے جذبے میں کہہ دیا ہو, ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ہے خلوص میں کوئی بات کہہ دی ہو, لیکن ایک جس کی تقلید کی جاتی ہو, جس کو دین کو جس نے کھنگالا ہے, وہ شخص امام حسین کے نام پر اس کے مجلس میں شریک ہونے کے لیے اس بات کو خاص طور سے استعمال کیا ہے کہ یہ میں ذکر مصائب حسین میں رونے کے وقت استعمال کرتا تھا, اسے اس کو جو ہے میرے کفن میں رکھا جائے اور دفن کیا جائے. یعنی کیا معصوم جانتے نہیں ہیں؟ معصوم جانتے ہیں, لیکن انسان جو ہے جاننے کے باوجود, اللہ سب کچھ جانتا ہے مگر اس کے باوجود بھی حساب کتاب لے گا, ساری چیزیں پیش کرے گا. لیکن یہ ایک ہوتا ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم وہاں بھی جائیں گے تو وہ نورانی شخصیتیں آئیں گی, تو اگر بول نہیں سکیں گے تو دیکھ سکتے ہیں, شہزادی آپ کے لال کے غم میں ہم روئے ہیں, نکریا کیا ہے, یہ سبب بن سکتا ہے. تو ایک آیت اللہ جیسی عظیم منصب پہ بیٹھا انسان وصیت کرے, کیا مرنے کے بعد خود تو نہیں کر سکتا؟ جب تک زندہ تھا تب تک خود اپنے گلے سے لگائے رکھا, اپنے سینے سے لگائے رکھا, لیکن جب مر جائیں گے تو آپ کس سے کہیں گے یہ کرو؟ وصیت لکھ دی اپنے اولاد کو, وصیت لکھ دی کہ وہ چیز میں رکھا جائے, وہاں رکھا جائے. حتیٰ کہ خاص چیز بھی, یعنی سب اس مرتبے پہ کون جانے گا, کون نہیں جانے گا کہ یہ اہل بیت کے ماننے والوں میں سے, مگر کیا بھی گیا, وہ جو اپنے سر پہ امامہ رکھتے تھے, اس کے لیے وہ کہا کہ جب میرا جنازہ وصیت میں لکھا ہوا ہے, جب میرا جنازہ, چونکہ قم میں تھے, معصومہ قم کے روضے کے پاس جو ہے وہی دفن بھی ہوئے ہیں, سارے علماء وہی دفن ہوتے ہیں, کہا کہ میرے امامے کا ایک کنارہ میرے جنازے سے باندھ دیا جائے اور دوسرے کنارہ روضہ جناب معصومہ سے باندھ دیا جائے اور باندھ کر کے تھوڑی دیر رکھا جائے, یعنی عملی ربط کو, یعنی لکھا کیا ہم نے تاکہ میرا عملی ربط کیا انہی سے وابستہ ہے, یعنی پڑھا لکھا بھی جان بتلانا چاہتا ہے کہ ہم عملاً بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا ان سے رشتہ ہے, دنیا جانتی ہے, جن کے علم کی وجہ سے جو شیعہ نہیں وہ بھی شیعہ ہوں وہ بھی اپنے عملی بتانے کے لیے, اس لیے ہم عملاً آتے ہیں عزاداری میں, ہم عملاً سیاہ پہنتے ہیں, ہم عملاً روتے ہیں, اور مرنے کے بعد سے پہلے اگر کوئی آدمی کرے تو کہہ بھی سکتا ہے کہ ہمارے اس رومال کو, ہمارے اس تسبیح کو, ہمارے اس جگہ کو, ہمارے اس چیز کو ہم نے اس ذات کے لیے استعمال کیا ہے, ہمارے ساتھ اس کو رکھا جائے, کہہ سکتا ہے, تاکہ اس کا ایک عملی ثبوت بھی ہونا چاہیے. اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں ممبر سے کہ ایک عظیم شخصیت نے جو ہے وصیت نامے میں یہ بات کہی. انہی شاعر میں سے آج ایک ہی چیز کا تذکرہ کروں گا خالی, شاعر حسینی میں فرش ہے, سیاہ لباس ہے, تبرک ہے, یہ شاعر حسینی میں سے ہے, یہ جو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے, یہ پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے, جس میں تقریباً جو ہے متفق علماء ہر جگہ کے لوگ جو متفق ہیں, فرش کا بچھانا, ذکر مجلس کا کرنا, نوحہ پڑھنا, ماتم کرنا, یہ وہ شاعر میں سے ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, مگر کچھ چیزیں الگ الگ ہو سکتے ہیں کہ اختلاف ہو سکتی ہیں کہ یہاں یہ چیز بھی شاعر میں سے ہو گئی ہے. انہی میں سے ایک چیز ہے علم, علم شعائر حسینی میں سے ہے, علم شعائر حسینی میں سے ہے. شعائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود خاموش ہے مگر وہ اپنے پیچھے بہت چیز بتا رہا ہوتا ہے, اسے شعائر میں سے کہا جاتا ہے. اگر آدمی توجہ کرے تو اس کے شعائر میں سے, مثلا میں اپنی بات سے صرف آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہنا چاہوں گا, ہر ملک بھی ایک شعائر میں سے ہوتا ہے, ہم جسے علم کہتے ہیں ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے, ہر ملک کا ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ ہو, جتنے رنگ ہو اس رنگ کا مطلب ہوتا ہے, اس رنگ کا مطلب ہوتا ہے, وہ خود جھنڈا بول نہیں رہا ہوتا ہے مگر اس ہر رنگ کا مطلب ہوتا ہے, معنی ہوتا ہے ہر جاننے والے کا, اور اس معنی کے ساتھ ساتھ اسی دنیا کا کپڑا ہوتا ہے, یہی کا ہوتا ہے, مگر اس کو وہ کلر دے کر کے جب ملک کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے کہ یہ ملک کی علامت ہو گئی ہے, تو کوئی ملک کا رہنے والا انسان اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا, سزا ہے اس کی, سزا اس کی طرف پیر نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں, خالی ایک کھڑالی نے جو ہے سامنے کو اس کی طرف پیر کیا تھا, اس کا احترام نہیں کیا, اس پر پاؤں نہیں رکھ سکتا. یعنی یہی کپڑا اگر ہم ملک کی طرف منسوب کر دیں, اس کو مانا دے دیں, تو اتنی عظمت ہو جاتی ہے, اس کی سزا معین کر دی جاتی ہے. یہ صرف علم نہیں ہے, یہ علم بہت سارے مفاہیم کو لیے ہوئے, اس پر پنجہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ وہی ہاتھ ہے جو عزت کی خاطر کبھی جھکا نہیں ہے, اب بھی بلند ہے, اب بھی بلند ہے, در سکھاتا ہے, سبق سکھاتا ہے, بتاتا ہے کہ جو عزت کے معنی کو سمجھ لیتا ہے, عزت کے معنی کو سمجھ لیتا ہے, اس کا ہاتھ کٹ جاتا, کٹ کے بھی گرتا نہیں ہے, بلند رہا کرتا ہے. سمجھاتے ہیں, یہ شاعر کے لیے ہے, یہ بتانے کے لیے ہے, اور اس سے شرف سیکھنے کے لیے ہے, اس سے شرف کو جاننے کے لیے ہے, اس کے پیچھے وفا ہے, اس کی پیچھے وفا ہے کہ یہ ہاتھ وفاداری میں, کسی کے ساتھ اگر وفا ہے تو ہم سب کچھ دے سکتے ہیں, ہم سب کچھ دے سکتے ہیں, مگر ہم ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں, عزیز کبھی ہم دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کی تاریخ میں بہت دیر ہو چکی ہے, جلدی سے کہنا چاہوں گا عزیز, اور میں جانتا ہوں کہ اس تاریخ میں آپ سبھی حضرات جو ہیں اس ذکر کے لیے آئے ہیں, مسلسل ذکر کے لیے آئے ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ اگر تھوڑی بہت بھی توجہ ہو تکرار سے مطلب نہیں بدلتا ہے, وہی واقعات ہیں, وہی چیزیں ہیں, مگر دل حاضر ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, اور آنا چاہیے, آنا چاہیے دانے گرامی. اس لیے جب دسویں شب آئی ہے تبھی عالم دین نے بھی پڑھا تھا, اشارہ کیا تھا, دسویں شب آئی ہے تو آپ کو پتا ہے نا, صرف حضرت سرکار وفا اور ان کے بھائیوں کے امان نامہ آ گیا, امان نامہ شمرا کر کے آواز دیتا, سرکار وفا سرکار سید الشہداء کے ساتھ میں موجود ہیں. اس نے آ کر کے نام لے کر کے جو ہے آواز دی. سرکار وفا نے جواب نہیں دیا. اس لائق نہیں سمجھتے ہیں کہ گندی زبان کا کوئی جواب بھی دیا جائے. بھائیوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ہم ایسے شک کو جواب دینے والے نہیں, جواب نہیں دے سکتے, نہیں جواب دیا. مگر سرکار سید الشہداء نے کہا دیکھو رشتہ اپنی جگہ ہے, فاسق ہے اور فاجر ہے, مگر تم آواز دو, اس کے آواز پر جاؤ دیکھو کیا کہتا. سرکار وفا راضی نہیں تھے کہ ایسے گندی زبان کی کیا اس پر لبیک کہنا اور بولنا کیا. لیکن سرکار وفا اتنی شجاعت کے باوجود بھی کہیں صرف اپنی ہمت اور شجاعت کو نہیں دکھاتے, ہمیشہ ان کی نگاہ جن کے لیے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے انہی کے چہرے پہ ہوتی ہے. میں اپنے بابا کی تمنا ہوں مگر اپنے آقا کے لیے, میں اپنے بابا کی آرزو ہوں مگر کربلا کے لیے. لہذا ہمیشہ نگاہ ہوتی کہ میرا آقا کیا کہتا, اور جیسے ہی حکم ہو گیا آ جاتے ہیں. آئے ادھر سے کہا جاتا ہے کہ یہ امان نامہ ہے, تمہیں یہ امان نامہ دیا جاتا ہے, تم کہیں بھی جا سکتے ہو, تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا, امان ہے حکومت کی طرف سے, تمہیں امان نامہ دیا جاتا ہے. بس یہ کہنا تھا سرکار وفا کے مرتبہ وہی شجاعت اسی ہمت کے ساتھ کہا لعنت ہو امان لکھنے والے پر, لعنت ہو اس امان لانے والے پر, لعنت ہو اس امان نامے پر. کیا تم مجھے یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے وقت کے امام کو چھوڑ کر کے جا سکتا ہوں؟ تم مجھے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں اپنے آقا اور امام کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ لعنت ہو اس امان نامے پر. وہ آقا اور یہ پہچان والے, یہ عرفان والے, مگر عرفان آیا کہاں سے؟ دو جملے کہوں گا عزیزوں. ظاہر جتنی باتیں سب چیزیں تو نہیں کہہ سکتے, مگر میں کربلا سے پہلے پہلے چند چیزیں کہنا چاہوں گا. جب ام البنین آئی تھی گھر میں تو آپ کو واقعہ معلوم ہے, خالی تجزیہ کرنا چاہوں گا. یہ رشتہ جب ہوا تھا نا تو مادر ام البنین کے پاس جب سرکار مولائے کائنات کا رشتہ گیا تھا تو مادر ام البنین نے, ام البنین کا نام آپ کو معلوم ہے فاطمہ, ام البنین تو جب بیٹے پیدا ہو گئے ہیں تب, ام البنین کا مطلب ہے بہت سے بیٹوں کی ماں, چار بیٹے پیدا ہو گئے ہیں تو ام البنین کہا جانے لگا, بیٹوں کی ماں فاطمہ نام ہے. ان کی مادر نے ذکر کیا کہ بھائی رشتہ آیا ہے اور اتنے شرف والا رشتہ آیا ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, روئی. ایک ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ خود رونا بھی ایک علامت ہے رضا کی, مگر نہیں. ماں نے پوچھا یہ بتاؤ ہمارے لیے تو شرف ہے مگر تم رو رہی ہو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تب ایک مرتبہ خالی یہ کہا کہ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آج تیسرا دن ہے کہ میرے خواب میں رسول کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تم میرے گھر آنا تو میرے بیٹوں حسنین کا خیال رکھنا. تو میں سوچا کرتی تھی کہ میں کہاں اور وہ درے جنت کہاں, میں کہاں اور میری حیثیت کہاں, میں بھلا مجھے کہاں شرف ہے. لیکن آج جب یہ رشتہ آ گیا ہے تو مجھے یقین پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے وہ در ملے گا, مجھے وہ در اور وہ گھر ملے گا. اس لیے جب وہ آئی ہیں نا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ حسنین نے آ کر کے دروازے پر کہا ماں گھر میں آ جائیں. جیسے ماں کہا تو سر کو اٹھا لیا اور کہا شہزادو ماں نہ کہنا, ماں نہ کہنا, ہم ماں بن کے نہیں آئے. جن کی ماں فاطمہ تو زہرا ہو, ہم خدمت گزار بن کے آئے ہیں, ہم خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم ماں بن کے لیے. اب آپ صرف سوچیں کہ جو پہلے دن یہ جذبہ رکھتی ہوں کہ ہم خدمت گزار ہیں, جب ان کی گود میں عباس آئے ہوں گے تو انہیں نے کس طرح سے تربیت کی ہوگی, کیسے تربیت کی ہوگی. بس عزیزو ایسی ہی تربیت کی تھی کہ عباس 30 سال کے ہو گئے مگر کبھی بھائی نہیں کہا تھا, کبھی سرکار سید الشہداء کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا، ہمیشہ مولا کہا. نہیں عزیزوں، میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، اور بھی کہنا چاہوں گا تاکہ آپ وہاں تک آ سکیں. میں دو تین منٹ میں بات کہنا چاہوں گا عزیزوں. روایت ہے کہ سرکار وفا کی تقریباً کچھ 16 سال کی عمر رہی ہوگی. اس 16 سال کی عمر میں آپ ہی سنا کرتے ہیں کہ ایک دن پانی لے کے جا رہے تھے، امام حسین نے پانی مانگا اور پانی گر گیا. واقعہ کیا تھا، تجزیہ بھی کرنا چاہیے. اگر امام حسین اور سرکار وفا کی عمر کا فاصلہ دیکھا جائے تو امام حسین سرکار وفا سے پانی مانگیں گے نہیں. یہ جناب حضرت ام البنین کی تربیت کا سلیقہ تھا. بیٹا دیکھو، جہاں کہیں بھی حسین ہو تم ان کے سامنے بیٹھنا، جہاں کہیں بھی حسین ہو ان کے سامنے بیٹھنا اور ان کے چہرے کو پڑھتے رہنا. وہ کبھی تم سے کچھ کہیں گے نہیں، حسین کبھی تم سے کچھ کہیں گے نہیں، تم ان کے چہرے کو پڑھنا. اگر کچھ محسوس ہو کہ یہ خواہش تم کے کہنے سے، کہیں گے نہیں، تمہیں کرنا ہوگا. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، محسوس کیا سرکار وفا نے کہ میرے آقا پانی طلب کرنا چاہتے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں اور وہ اٹھنا چاہتے ہیں پانی کے لیے. لہذا سرکار وفا جلدی سے اٹھے کہ میں جلدی سے پانی لے آؤں ورنہ میرا مولا خود پانی لے لے گا. اس جلدی کرنے میں جب لے کے آ رہے تھے تو دامن الجھ گیا، پانی گر گیا، دامن الجھ گیا، پانی گر گیا. ادھر پانی گرنا تھا، ادھر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک جملہ کہہ دیا، بھیا پاس آج مجھ تک پانی نہیں لا سکے، کل میرے بچوں تک پانی نہیں پہنچا. بھئی یہ سننا تھا کہ سرکار وفا کی عمر جی صرف 16 سال کی ہے، سوچنے لگے کہ آخر میں پانی کیوں نہ پہنچا سکوں گا، شاید میں جوانی میں قدم رکھوں کہیں رات میں میں سوتا رہ جاؤں اور شاید پانی کی ضرورت ہو اور میں نہ اٹھ سکوں اس لیے نہ پانی. لہذا سرکار وفا نے رات میں سونا چھوڑ دیا، کئی دنوں تک نہیں سو. ایک دن گھر میں آئی جناب زینب، دیکھا کہ عباس کا چہرہ بدلا ہوا. بھیا تمہیں کیا ہوا ہے، بتا دیا، واقعہ بیان کر دیا. کہا ایک دن میں پانی لے کے چلا تھا مگر میرے آقا نے کہہ دیا میں بچوں کو پانی نہیں پلا سکوں گا، میں نے رات میں سونا چھوڑ دیا ہے، نہ جانے کس وقت پانی. ارے جیسے ہی یہ کہنا تھا جناب زینب نے کلیجے سے لگا لیا، بھیا آؤ میں لے کے چلتی ہوں. آگے کہا بھیا تم نے عباس سے کیا کہہ دیا ہے، بھیا کہنا تھا حسین نے گلے لگایا، بھیا عباس آج نہیں کل کربلا میں. پیاسے بچے ہائے پیاس کی آواز بلند کرتے رہیں گے. آخری بات کہوں گا، نہ جانے کتنا اعتبار تھا کہ جناب سکینہ بچوں کو کھڑے کر کے یہ کہتی، نہ رو، ارے میرا چچا گیا ہے، میرا چچا گیا ہے. عزیزوں یہ کہتے کہتے میں ایک جملہ سنیے گا، جب علم آ گیا اور جناب سکینہ نے دیکھ لیا کہ علمدار تو نہیں ہے، اب بھی سکینہ روئی نہیں ہے، نہیں روئی، صرف بابا سے پوچھا، بابا بتا دیجئے میرے چچا کہاں رہ گئے. تو سنیے گا عزیزوں، امام حسین نے کہا مگر بیٹی تم انتظار کیوں کر رہی ہو، جملہ سنیے گا. کہتی ہیں سکینہ، ارے میرے چچا نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا ہے، میرا چچا بے وفا نہیں ہے، میرا چچا بے وفا نہیں ہے، بیٹھنا کہنا تھا. حسین نے کہا بیٹا اب انتظار نہ کرو، اب عباس کبھی نہ آئیں گے. اب سکینہ نے رونا شروع کیا، چچا اب آپ کی بھتیجی پانی نہ مانگے گی مگر چچا آ جائیں.
لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون ينقلبون. پردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے، ہمارے آنسوؤں کو رما لے. سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہمیں جو صاحبہ نے حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض ان کو شفا عنایت فرما دے. جن مومنین کے گھر میں ذکر حسین گھروں کو آباد رکھ، جن ماؤں کی گودیوں میں حسین کے نام لیوا پلے انہیں شاد رکھ. دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پردگارا ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر جلد ظہور فرمام، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار سے قرار دے. شکریہ.